الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدینہ چینل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکا آئیے درود پاک کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کتاب ہے آب کوثر مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے مصنف ہے اس کے حضرت علامہ مولانا محمد امین فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب میں آپ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی وعدنی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اذا مت ان یسمعنی صلاۃ من صلی علیہ وانا فی المدینہ فرمایا کہ جب میں وفات پا جاؤں گا دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر درود پڑھنے والے کی آواز مجھے سنائے گا درہ حال یہ یعنی اس حالت میں کہ میں مدینے میں ہوں گا وہ امتی فی مشارق الارض و مغاربہا اور میری امت زمین کے مشرق و مغرب میں پھیلی ہوگی وقال یا ابا امامہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو امامہ ان اللہ یجعل الدنیا کلہا فی قبری بے شک اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو میرے روضہ انور میں کر دے گا وجمیع ما خلق اللہ اور اللہ تعالیٰ کی جو تمام مخلوقات ہے اسمعوہ وانظروا الیہ میں ان کی آوازوں کو بھی سنوں گا اور ان کی طرف دیکھوں گا بھی فَكُلُّ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً تو ہر کوئی جو مجھ پر ایک درود پڑے صلی اللہ بِهَا عَشَرَ اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا وَمَنْ صَلَّ عَلَيَّ عَشَرًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِئَا اور جو مجھ پر 10 بار درود پڑے تو اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہم نے سنی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان و عظمت اس میں بیان کی گئی ہے یقیناً یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث ہے اللہ پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ رحمت نازل فرمائے ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے درود خوانی ہمیں کرتے رہنا چاہیے کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے پروگرام یا نبی سلام علیکہ میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فراد اتاری مدنی تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی مدنی رضا اتاری تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران اتاری تشریف فرما ہے انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے اور ساتھ میں ہم کلاموں کے اشعاروں کے انشاءاللہ وضاحت بھی سنیں گے آئیے سیگمنٹ کے بارے میں سنتے ہیں پہلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے درود تاج کا درود تاج پڑھا جاتا ہے آپ نے دیکھنا ہے پڑھنا ہے یاد کرنا ہے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنا اس کے بعد درود تاج پر کچھ گفتگو ہوتی ہے دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیے نعتخواں اسلامی بھائیوں کو ہم الفاظ دکھاتے ہیں اور پھر یہ ان الفاظ سے اشعار پڑھتے ہیں تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام ہمارے جو مبلغ ہوتے ہیں ان سے ہم نبی پاک کے نام کے تعلق سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اور چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیے چار اشعار مختلف طرزوں میں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی وضاحت کی جاتی ہے اور آخر میں گلدستہ درود و سلام ادب کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلوات و سلام پیش کیا جاتا ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف درود تاج میں شامل ہوتے ہیں درود تاج کو یاد کرتے ہیں اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں
یا نبی سلام علیکہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب بالتاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما
جب ہوا ذوق گندی تو دنیا کا شان آیا قلب سے جلور سے اسرار کا شان جب ہوا ذوق گندی تو دنیا کا شان آیا قلب سے جلور سے اسرار کا شان نکلا جس وقت مسعود فتح کا شان نکلا جس وقت مسعود فتح کا شان جس سہانی گھڑی چمچا دیبا کا شان دکھ دل افروز تھا بس پلا کو سلام
ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام یا نبی السلام علیہ کا جاری ہے ضرور تاج میں ہم کچھ نہ کچھ الفاظ پر گفتگو کرتے ہیں حضور آج جن الفاظ پر گفتگو کرنی ہے سراج السالکین اور مصباح المقربین ان کے معنی بھی آپ بیان فرما دیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اتنے خوبصورت القاب بیان کیے گئے ان کی کچھ وضاحت بھی کر دیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم
سراج ویسے تو چراغ کو کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے کنز الایمان میں سراج کا ترجمہ آفتاب یعنی سورج سے کیا ہے، اور صاحب خزانہ عرفان اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ یہ بالکل موافق ہے، یعنی یہ قرآن کی حقیقی ترجمانی ہے، کیونکہ چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے تو لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو عالم کو چمکانے والے ہیں۔ اور یہ بھی یہاں یاد رہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھی القابات دیے جاتے ہیں، سورج کہا گیا، چودھویں کا چاند کہا گیا، سورج، جو بھی القابات دیے گئے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ خود ساری چیزیں حضور سے ہی روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ تو سراج کا زیادہ بہتر ترجمہ آفتاب ہی رہے گا، قرآن پاک کے عین مطابق بھی ہو جائے گا ترجمے کے۔ تو سالکین جو ہے یہ سالک کی جمع ہے، اور سالک ویسے چلنے والے کو بھی کہتے ہیں، رائے طریقت پہ، رائے شریعت پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا سراج السالکین، یا اگر درود تاج کے اعراب کے اعتبار سے دیکھیں تو سراج السالکین، کیونکہ وہ پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو سراج السالکین تو مطلب یہ ہوا کہ جو رائے طریقت، رائے شریعت اور رب تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آفتاب کی مانند ہیں، گویا ان کو روشنی عطا کرنے والے ہیں، ان کو چمکا دینے والے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دینے والے ہیں۔
اور سالک کو چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے،
بالکل،
بغیر روشنی کے وہ چل نہیں سکتا۔ تو نبی پاک کا جب نور ملے گا تو ان کی جو چلنے کی رفتار ہوگی اور منزل تک پہنچنا بڑا آسان ہوگا۔
اس کو حدیث پاک سے بھی سمجھ سکتے ہیں نا، کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر تھے، جب جانے کا وقت ہوا تو اندھیری رات تھی، رات کا وقت تھا، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی حاضر ہو کر سوالی بن کر مانگا کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے آپ نے بات کی نا کہ چلنے والے کے لیے روشنی ضروری ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ان کے لیے روشنی کا انتظام فرما دیا۔ وہاں پر ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اور سبب بھی عطا فرما سکتے تھے، لیکن یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ٹہنی وغیرہ عطا فرمائی اور وہ روشن بھی ہو گئی، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ ظاہری راستے کو طے کرنے کے لیے جب روشنی کی ضرورت ہے، تو جو باطن کا راستہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے کتنی بڑی روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اور پھر جس نے حضور کا دامن پکڑ لیا، حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا، تو پھر وہ روشنی میں ہی چلنے والا ہے اور وہ انشاءاللہ منزل تک پہنچ بھی جائے گا۔ اسی لیے ہمیں سے فرماتے ہیں نا کہ ہم مدینے جائیں گے، بذریعہ مدینے انشاءاللہ جنت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ تو یعنی یہی راستہ جو ہے وہ اصل یہی راستہ ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو ہی انشاءاللہ جنت تک پہنچ سکیں گے۔ مصباح المقربین کا جو معنی ہے، مصباح بھی کہتے ہیں چراغ کو، اور مقربین جو ہے وہ قربت پانے والوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ابھی جب یہ چل رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقرب ہیں، یعنی قریب کرنے والے ہیں، اور جن کو اللہ کا قرب ملے گا وہ مقرب ہیں۔ اچھا، یہاں پر صاحب درود تاج نے فرمایا، جو لفظ استعمال کیا وہ یہاں مصباح فرمایا۔ اچھا، دونوں کے ترجمے تو چراغ ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے وضاحت کر دی کہ وہاں آفتاب بہتر ہے۔ یہاں میں غور کر رہا تھا، واللہ عالم ہو سکتا ہے کوئی اور بھی حکمت ہو، لیکن مقرب جو ہے نا وہ ہر کوئی نہیں ہوتا، مقرب ظاہر کوئی کوئی ہوتا ہے،
کم لوگ
ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے فرمایا مصباح یعنی چراغ، کیونکہ اس کی بھی روشنی ایک لمیٹڈ چاہیے ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو ایک قرب پا لے گا، ایک اس کی حدود اور حد بندی ظاہر ہے کہ ایک لمٹ تک ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص روشنی عطا کر کے اس کو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کر دیتے ہیں،
اور ایک عام روشنی بھی عطا کرنے والے ہیں اور ایک خاص
روشنی عطا کرنے والے ہیں۔ تو اولیاء کرام، دیگر بزرگان دین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایسی روشنی نصیب ہوتی ہے کہ پھر وہ رب کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کو ولایت کے منصب مل جاتے ہیں، کتب بن جاتے ہیں، اوتاد بن جاتے ہیں، اور بڑے بڑے منصب پر فائد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر صحابی کو جو صحابی کا مقام ملا وہ بھی حضور کی قربت کی وجہ سے ملا۔ دیکھیں، ہر کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روشنی ان خاص بندوں پر پڑی تو وہ صحابی بن گئے، اور پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔
کیا بات ہے، حضور ظاہر کو بھی چمکانے والے ہیں، باطن کو بھی چمکانے والے ہیں، عام افراد کو بھی چمکانے والے ہیں، اور خاص افراد کو خاص انداز میں چمکانے والے ہیں۔ تو آپ سراج السالکین ہیں اور مصباح المقربین ہیں۔
چمکانے والے، آمین۔
بچنے کی بات کی اور یہ شعر پڑھا تو مجھے امیر علیہ سنت کا وہ واقعہ یاد آ گیا. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں ایک مرتبہ اسٹیج پہ یہی شعر پڑھا تھا, تم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. فرماتے ہیں کہ وہ میں اس کیفیت میں پڑھ رہا تھا کہ میں اپنے میں نہیں تھا, ایک عجیب ہی کیفیت اور ذوق طاری تھا, لیکن اسی وقت مجھے کسی نے اسٹیج سے ہٹا دیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے, امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو عرض تھی وہ بائے رسالت میں ایسی مقبول ہو گئی کہ آج میں آپ کے سامنے اس طرح بیٹھا.
اللہ اللہ,
کس کی کیا عرض کس طرح قبول ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے.
واہ واہ واہ, چمکا دیا اور ایسا چمکایا کہ وہ عالم کو چمکا رہے ہیں. اللہ یہ چمک اور یہ روشنی ہمیں بھی عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم ناتخواں اسلامی بھائیوں سے کچھ ذہنی آزمائش کرتے ہیں, کچھ ان کا امتحان لینے کی کوشش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے. لفظ سے شعر پڑھیے. اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس چھ نمبرز ہوتے ہیں, ان نمبرز کے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں, ان الفاظ سے انہیں ناتخواں اسلامی بھائی سلام کے اشعار, ایسے اشعار پڑھتے جس میں سلام درود پاک اور اس طرح کے جو ہے وہ مفہوم موجود ہو, تو یہی ان کے لیے شرط ہوتی ہے, دیگر کلاموں کے اشعار نہیں پڑھنے ہوتے ہیں. تو نمبرز دکھائے جا رہے ہیں, پہلے انشاءاللہ ہمارے عمران بھائی نمبر بتائیں گے اور پھر وہ شعر پڑھنے کی کوشش کریں گے. نمبر دکھائیے گا. جی عمران بھائی آپ مائک پر بتائیے گا نمبر. چھ نمبر کے پیچھے ان کو کون سا لفظ دیا گیا ہے؟ کربلا. ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ کربلا آتا ہو.
کربلا کے جانی ساروں کو سلام, کربلا کے جانی ساروں کو سلام, کربلا
ماشاء اللہ. آپ نے درست شعر پڑھا ہے کربلا جس میں لفظ آتا ہے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائے. یہاں کتنا خوبصورت امیر سنت کا انداز ہے کہ فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, کیونکہ کربلا میں جو شہید ہوئے ان میں اکثر وہ تھے جو آل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلق رکھتے تھے. تو یوں فاطمہ زہرا کے پیاروں ماہ پاروں کو سلام, و اللہ اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دل میں اجاگر فرمائے اور ہم اسی محبت میں جیے مرے, اپنی اولاد کو بھی ہم اہل بیت کی محبت سکھائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور انہیں قرآن کی تعلیم بھی دو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی رضا بھائی اب نمبر بتائیں گے. نمبر 3 عطائیں. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ عطائیں آتا ہو.
بخش دو میری خطائیں, دور ہو غم کی گھٹائیں, بخش دو میری خطائیں, دور ہو غم کی گھٹائیں, بھیج دو اپنی عطائیں, صلوات اللہ علیہ کا مرحبا, بولو مرحبا.
اللہ ماشاء اللہ, درست جواب دیا ہے. فراز بھائی آپ سے سوال کر لوں, یہ شعر کن کا ہے؟ تھوڑا سا ایسے ہی آپ سے, تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ تو ہیں نا.
امیر اہل سنت
کا. امیر اہل سنت کا نہیں, امیر سنت کا بھی اس وزن پر ہے کلام, مگر یہ امیر اہل سنت کا نہیں ہے. ناتخواں اسلامی بھائی کو تو پتا ہوگا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں.
اچھا خلیفہ ہیں, تو جمیل الرحمان صاحب رحمۃ
اللہ. ماشاءاللہ, درست فرمایا آپ نے, مولانا جمیل الرحمان صاحب کا یہ شعر ہے جس میں آپ جو ہے نبی پاک پر سلام. جی صلوات اللہ جو ہم کہتے ہیں, تو صلاۃ اللہ ایک ہوتا ہے, سلام اللہ اس طرح پر صلوات جو لفظ ہے, تو یہ کیا جمع ہے اور یہ لفظ کوئی تبدیل ہے, اس کا معنی کوئی الگ ہے, کیا ہے یہ؟
نہیں, صلوات اللہ کا مطلب یہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی درودیں رحمتیں, اور یہ صلاۃ کی جو ہے جمع ہے.
جمع ہے,
اور پھر اس میں مختلف معانی علماء نے کیے ہیں کہ جب فرشتوں کی طرف منسوب کیا جائے تو بخشش کی دعا بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو اللہ کی رحمت مراد ہوتی ہے، صلوات اللہ سے مراد اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہے۔
آئیے بڑھتے ہیں اگلے نمبر کی طرف، اور ہمارے عمران بھائی نمبر بتائیں گے۔ جی عمران بھائی، پانچ نمبر، بڑی سوچ کر بتایا ہے، پیارے، ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ پیارے آتا ہو۔
مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھ کو
اللہ ماشاء اللہ۔ امیر سنت کا بہت ہی خوبصورت سلام ہے۔ امیر سنت نے یہ جو مدینہ کے کبوتروں کے تعلق سے فرمایا ہے، جو عشق و محبت کا اظہار، کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو جہاں کبوتر نظر آتے ہیں ان کو اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ دانہ ڈالتے ہیں، یہاں پاکستان سے بھی دنیا کے ملکوں سے جو جاتے ہیں وہ ان کو پیسے دیتے ہیں کہ بھئی تم وہاں دانہ خرید کے کبوتروں کو ڈال دینا۔ یہ جو ہم کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جاندار کو ہر تر جگر میں صدقہ ہے، مدینہ کے خاص کبوتر کو یوں کہ ان کی یوں حصے کیا کہتے ہیں، حوصلہ افزائی کہنے، ان کی جو ہے وہ پرورش کے لیے ان کی خدمت کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟
دیکھیں مدینہ پاک کو، جس چیز کو مدینہ پاک سے نسبت ہو گئی تو پھر وہ عام نہ رہا نا، وہ تو خاص ہو گیا۔
صحیح،
یعنی مدینہ کا اگر کانٹا بھی ہے تو وہ کانٹا شریف ہے،
اللہ
دیگر جگہوں کے پھولوں کے مقابلے میں بھی عالی شان ہے۔
واہ واہ،
تو پھر مدینہ کے کبوتروں کے حوالے سے خاص طور پر امیر اس نے ذکر کیا، عام کبوتر کی بات نہیں کی ہے، مدینہ کا جو کبوتر ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ کہہ لیں کہ عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، ظاہر ہے وہ اس پاک سرزمین میں ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور ویسے کبوتروں کو نسبت بھی حاصل ہے کہ وہ ہجرت کے موقع پر جو کبوتروں نے جو انڈا دیا تھا اور وہ جو واقعہ ہوا تو سمجھ لیں کہ وہاں سے ان کی جو ایک نسبت تھی اس میں مزید اضافہ ہو گیا،
وفاداری
ہو گئی ان کے اندر، اور کبوتر ہے بھی حلال جو ہے وہ پرندہ ہے، تو ان کے اندر یوں بھی اوصاف پائے جاتے ہیں، اور چونکہ ایک خاص واقعے سے ان کو نسبت ہے اور وہاں پر ویسے ہی وہ حاضر رہتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، حرم کے حرم کا قرب نصیب ہو گیا ہے، اور اس طرح کی غالباً دعا بھی ہے کہ جو کبوتر ہے وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کی مناسبت سے دعا ملی کہ ان کو یہاں کی جو ہے وہ حاضری نصیب ہوتے رہے، تو یہی ان کو قرب بھی ملا ہوا ہے۔ اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ بعض اوقات جو لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ اگر کبھی غلط فہمی میں دانا ڈال بھی دیں تو کبوتر ان سے دور اڑ جاتے ہیں، یہ دیکھی والی بات ہے، اور بزرگوں نے لکھا ہے، اور جو عشاقان رسول واقعی ہی اس عقیدت اور ذوق اور شوق کے ساتھ ڈالتے ہیں نا، تو پھر ان کے قریب میں جو نا یہ کبوتر بھی آ جاتا ہے،
وفادار وفادار کے قریب بھی آتا، اللہ میں ہر دم نبی پاک کا وفادار رکھے۔ مدینہ زہ بھائی نمبر بتائیں گے آپ، نمبر ایک، جی ایک کے پیچھے لفظ ہے محمد، ایسا شعر پڑھیں سلام کا جس میں لفظ محمد آتا ہو، بہت سارے اشعار ہیں اس پہ، تو بڑا مشہور سلام ہے اس کا، ایک شعر ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، یعنی معروف مساجد میں یہ پڑھا جاتا ہے سلام۔
جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، اب ہمارے درود پڑھتے ہیں
اللہ، کاش کہ ہماری یہ عادت بھی بن جائے مدنی رضا بھائی کہ لب ہمارے، جب نبی پاک کا نام ہے تو درود بھی لب پر آ جائے. اصل میں ہوتا یہ کہ ہماری دنیاوی مصروفیات ہم نے اتنی بنا لی ہے کہ ہم نبی پاک کا نام لیتے یا سنتے ہیں تو وہ درود پاک زبان پر جاری نہیں ہوتا، تو اس کی عادت بنانی پڑے گی کہ جب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا کریں. اچھا، ایک مجلس میں جیسے پڑھا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، تو ایک مجلس میں ایک مرتبہ جب آیا تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے. مگر عاشقان رسول تو درود پڑھ کے رحمتوں کی برکتوں کی بارش اپنے اوپر لیتے ہیں اور دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اللہ ہمیں محفوظ کرے، جب بھی نبی پاک کا نام آئے ہم محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت سے انگوٹھے بھی چوم لیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے عمران بھائی. چار نمبر، چار یار کی نسبت والا. ہمت، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ ہمت آتا ہو، اور آپ نے بھی ہمت رکھنی ہے.
جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں،
تو آپ نے اچھا پڑھا ہے مگر اس شعر میں ہمت نہیں ہے، طاقت ہے. ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام. شعر یہ تھا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو اب یہ غلطی تو بہرحال آپ سے ہو گئی مگر شعر آپ نے اچھا پڑھا، اس میں ایک لفظ کی غلطی ہوئی ہے، طاقت کی جگہ آپ نے ہمت پڑھ دیا ہے. اب یہ شعر دونوں مل کر پڑھ دیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. جی،
کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام.
یہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا آنکھوں والوں کی ہمت. اچھا، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں پڑھنے والا آنکھ والے کی ہمت، آنکھ والوں کی ہمت پر لاکھوں سلام. تو یہ آنکھوں جمع لانے کی بھی کوئی حکمت ہوگی نا. آنکھ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ماشاءاللہ دو آنکھوں والے تھے ظاہری طور پہ، تو ایک آنکھ سے تو نہیں دونوں آنکھوں کی ہمت، اور دونوں آنکھوں کی ہمت کے متعلق ایک کے مقابلے میں ایک کی ہمت، اس کا درجہ یوں کم ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت وہ نبی پاک کی شان بیان کرے نا، کیا کہتے ہیں، آنکھوں والوں کی ہمت یا آنکھ والے کی ہمت.
اصل میں اس سے پیچھے والا جو مصرع ہے اس کو اگر دیکھیں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے دیکھنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واری آئی تو پھر خود براق بھی بھیجا گیا، جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا. اور علماء نے جب حبیب اور خلیل اور اس طرح کلیم کے جو فرق بیان کیے، یہ بیان کیا کہ ان انبیاء کی خواہش تھی کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں، انہوں نے منع کر دیا گیا. لیکن یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی تو خود انہیں بارات سمیت اور دلہا بنا کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ہیں کہ گویا جن کی برکت سے ساری آنکھیں روشن ہیں. تو ان آنکھوں والوں کی ہمت لاکھوں سلام کے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھیں گے نا، پھر آپ کو اصل کیفیت کا اندازہ ہوگا. پھر یہاں پر یہ بھی تو بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ دیدار کر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام بات کو طول دینے لگے کہ میں بظاہر راست تو زیارت نہیں کر سکا، لیکن جو رب کا دیدار کر کے ان کو تو دیکھ لوں میں، اس پہ ٹھنڈک حاصل کر لوں. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ آنکھوں والوں کی ہمت میں،
ان آنکھوں کو سلام کہ جنہوں نے اللہ پاک کا دیدار کیا. سبحان اللہ، نبی پاک کی آنکھوں پر سلام. آخری نمبر رہ گیا ہے، اس نمبر کے پیچھے لفظ دکھا دیجیے ہمارے مدینہ رضا بھائی کو، پھر ان شاء اللہ شعر پڑھیں گے. دامن، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ دامن آتا ہو.
اپنے خطا باروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا باروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کرو
اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہمارے جو مبلغ محمد فراز اتاری مدنی تشریف فرما ہے، ان سے ہم نبی پاک کے ناموں کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. فراز بھائی آپ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ آپ پہلے بھی ہمارے سلسلے میں تشریف لائے ہیں. آپ کو انشاءاللہ باکس دکھائے جائیں گے، اس میں ایک یا دو حرف ہوں گے، پھر آپ نے پہچاننا ہے کہ آج کون سا نام مبارک ہے. جی دکھائیے گا فراز بھائی کو. سواد، مجھے ایسا لگتا ہے سواد کہہ کے انہوں نے پہنچا دیا آپ کو.
اچھا
چلیں اب آپ حروف بتائیں، اگر آپ پہنچ بھی گئے تب بھی. ہے مرکب لفظ.
واو آتا ہے اس میں؟
واو جی واو آتا ہے، اور شاید دو مرتبہ آتا ہے یا ایک ہی آتا ہے؟ دو مرتبہ ہوگا نا. جی ماشاءاللہ آگے. اچھا وہ لفظ دکھا کے رکھے تاکہ ان کو پہچان کرنے میں آسانی ہو. اگلا کاؤنٹر چل گیا. یوزر مزید بتائیے، کاؤنٹر کے 6 سیکنڈ اب رہ گئے.
تا آتا ہے؟ تا
نہیں آتا حضور. اگلا کاؤنٹر چل گیا. اللہ اکبر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. ٹائم جا رہا ہے.
قاف آتا ہے؟ قاف
قاف جی بھائی بتائیے گا. قاف آتا ہے؟ جی سر قاف تو آتا ہے.
الف آتا ہے؟
اب پہنچ گئے آپ. الف آتا ہے بھائی؟ جی بالکل آتا ہے. الف
ہا
الف اور ہا ہا بھی آتا ہے.
با
با با بھی آتا ہے.
لام
لام بھی آتا ہے.
گولتا
گولتا بھی آتا ہے. آپ درست پہنچ گئے ماشاءاللہ. لفظ بتائیے گا کیا ہے.
صاحب القوہ.
صاحب القوہ ماشاءاللہ درست جواب دیا ہے. نبی پاک کا ایک صفاتی نام ہے صاحب القوہ. اب اس کا معنی کیا ہے؟ پہنچ تو گئے ہیں، اب اس کا معنی بھی سنتے ہیں اور نبی پاک کی اس پر شان بھی سنتے ہیں. جی
قوہ کہتے ہیں طاقت کو، اور صاحب یعنی طاقت والے.
جی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یہ بیان کیا گیا ہے، اور نبی جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو صفات اور جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ساری امت سے بڑھ کے ہی ہوتی ہے. انڈرسٹوڈ یعنی اگر شجاعت ہے، سخاوت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، وہ ظاہر ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہی ہوتے ہیں، اور ان کے صدقے سے امتیوں کو مل رہا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اس امت میں نہیں بلکہ اس پورے عالم میں، تمام عالمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد صاحب القوہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جن کے صدقے سے جو ہے لوگ قوت والے بنتے ہیں، جن کی بارگاہ سے قوت تقسیم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ بڑی بڑی جنگوں کے موقعوں پر جب جنگ بہت زوروں پر ہوتی اور ہمت والے افراد بھی ہار مان جایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف فرما رہے تھے.
اللہ اکبر.
اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کر اپنا دفاع کیا کرتے تھے.
ہائے ہائے.
اور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ ہمت والا وہ سمجھا جاتا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہ کے جو ہے وہ لڑائی کیا کرتا تھا. یعنی حضور کے پہلو میں آ گئے تو اب سمجھ لیں کہ بے خوفی ہو گئی، اب کوئی خوف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر طاقتور اور قوت والا میں نے کسی کو نہیں
دیکھا.
اور اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ جب حنین کے موقع پر جب جنگ زوروں پر تھی اور بعض افراد واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر مبارک پر آگے آگے ہی بڑھ رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھ رہے تھے کہ میں نبی ہوں، سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے جو ہے وہ تشریف لے جا رہے تھے، اور پھر جنگ کا سارا جو نقشہ تھا وہی پلٹ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی طاقت اور قوت والے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی.
صاحب القوہ یعنی طاقت والے تھے. اس پر کوئی شعر اگر طاقت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
ڈوبتی نیا کون سنبھالے آئے بھور سے کون بچالے آہ زوروں طاقت والے
سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے سلام کا یہ شعر ہے. ہاں ہاں زور و طاقت والے تم پر لاکھوں سلام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایسی طاقت عطا فرمائی. سبحان اللہ. وہ جو غزوہ خندق والا جو واقعہ ہے کہ جب وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی, صحابہ کرام علیہ رضوان کدال لگا لگا کر تھک گئے, حضور کی بارگاہ میں آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حالت مبارکہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے دو پتھر مبارک آپ نے باندھے ہوئے ہیں. پھر نبی پاک آتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی ضرب میں یعنی ایک ہی چوٹ میں آپ جب لگاتے ہیں تو وہ جو چٹان کئی لوگوں سے نہیں ٹوٹ پا رہی تھی, نبی پاک کی ایک ہی ضرب سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اور صحابہ کرام علی رضوان یہ دیکھ کر حیران رہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایسی طاقت عطا فرمائی, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پر کھانے پینے کی یوں حاجت نہیں تھی, ان کو تو ان کا رب کھلاتا اور پلاتا. اگرچہ آپ بظاہر بھوک کی حالت میں تھے, قناعت آپ نے اختیار کی ہوئی تھی, مگر طاقت حضور کی ایسی تھی کہ اگرچہ آپ کچھ بھی نہ کھائیں کچھ بھی نہ پئیں مگر ان کا مولا تعالی انہیں وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ ایسی طاقت کسی اور مخلوق میں نہیں. اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت سب سے زیادہ قوت اگر کسی شخصیت کی ہے تو اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ایسے بھی واقعات ہیں نا کہ بڑے بڑے پہلوان عرب کے جب بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چیلنج کیا
جی
تو ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند سیکنڈز میں بالکل فوراً ہی ان کو پٹک کے رکھ دیا. وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں سے ہمارا مقابلہ ہوا, کبھی کسی نے ہماری پیٹ زمین پہ نہیں لگائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ایک مرتبہ تین تین مرتبہ ان کو پچھاڑ دیا.
آئیے ناظرین کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. جی
سوال یہ ہے کہ درود پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں, ہمیں پوچھنا ہے کہ درود نہ پڑھنے کی کوئی وعید بھی ہیں یا عذاب بھی ہیں؟ اگر ہے تو برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا.
آمین بھائی جا کر بالکل ہے. اس فراز بھائی نہ پڑھنے پر درود نہ پڑھنے پر وعیدیں تو ہیں, کوئی ایک آدھ حدیث پاک سنا دیں.
کئی ایسی وعیدیں ہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھنا یہ سخت برا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول
اللہ اکبر.
تو جنت کا ہی راستہ بھول گیا, آپ دیکھیں کہ اس کا بنے گا کیا. تو بعض اوقات لوگوں کا اتنا ذوق شوق نہیں ہوتا, بعض تو مطلب بائی نیچر ان کے اندر وہ ذوق نہیں ہوتا, اور بعض ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے بجائے اس کو مطلب ایک نارمل سی بات سمجھتے ہیں. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر درود پاک نہ پڑھا جائے. تو احکام ابھی بھی آپ نے بیان کیے تھے کہ جس مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اس میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. اور یہاں علماء نے یہ بھی وضاحت کی کہ صرف نام محمد کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب بھی اگر کسی مجلس میں ذکر کیا گیا تو درود پاک پڑھنا واجب ہو جائے گا, اور ہر مرتبہ اگر ذکر کیا جائے گا تو یہ مستحب ہے. اور زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا ویسی فرض ہے, تو درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. اور غالباً وہ ایک روایت بھی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر آمین آمین کہا تھا, اس میں بھی اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ جس میں درود پاک نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید تھی. تو درود پاک کی اپنی عادت یہ بنانی چاہیے.
ایک حدیث پاک جو آپ ذکر کر رہے ہیں اسی سے ملتی جلتی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے فرمایا لا یرا وجہی ثلاثۃ انفس, کہ تین طرح کے شخص میری زیارت نہیں کر سکیں گے. ان میں نبی پاک نے فرمایا پہلا العاق لوالدیہ, والدین کا نافرمان, والتارک سنتی, اور میری سنت کو چھوڑنے والا, وَمَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِذَا ذُكِّرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ, اور وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا تو وہ میری زیارت سے محروم رہے گا. تو یہ وعید ہے, اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے گا.
عربی سلام یا شفیع الورا سلام علی, یہ سنا دیں برائے کرم.
یا شفیع الورا. اصل میں عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مضاف پر حرف ندا یا آتا ہے تو پھر وہ اس پر زبر آتا ہے, اسے منصوب کہتے ہیں. یا شفیع الورا سلام علیک. انشاءاللہ ہمارے ناتخواں صاحب سے اس کے دو اشعار ہم سنتے, ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد ایک اور کال دیجیے گا.
آج کے پروگرام یا نبی سلام علیکہ میں یہ سوال ہے, کیا درود خوانی کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے یا بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں؟
جی فراز بھائی,
بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے بھی بندہ باوضو ہو, یہ بہت بہتر ہے. لیکن اگر بے وضو بھی کسی نے درود پاک پڑھا تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جتنا غیر ادب کریں گے, صاف ستھرا لباس پہن کر با ادب اور سبز گنبد کی طرف رخ ہو, مدینہ پاک کی طرف رخ ہو, تو اس کی جو ہے اپنی برکتیں ہیں. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا جو ایک طریقہ لکھا ہے اس میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ بندہ جو پورا ایک طریقہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ با وضو ہو, اس میں یہ لکھا ہے سبز امامہ باندھے, سبز امامہ باندھے اور با ادب جو ہے وہ بیٹھ کر گنبد خضرا کی طرف اس کا رخ ہو اور صلاۃ والسلام کی صلاۃ والسلام علیکہ کی یا رسول اللہ کی ضربے لگائے اور اس امید پر بیٹھے کہ حضور اپنا جلوہ دکھائیں گے تو انشاءاللہ اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب. با وضو رہیں گے تو انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی
ماشاءاللہ. اور یقیناً جب با وضو بندہ اس نیت سے وضو کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہے مجھے, اور پھر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کرے, تو جو اہتمام ہوتا ہے تو اس کی برکتیں اپنی ہوتی ہیں, اور بغیر اہتمام کے تو جو رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے جو وہ ہے بشارت ہے وہ تو نصیب ہو جائیں گے, مگر اہتمام کا ایک الگ ہی وہ یعنی آپ کو خود ملے گا کہ لذت ہے, روحانیت ہے. آپ کر کے دیکھیں, مگر بالفرض بے وضو ہو تب بھی درود پاک پڑھیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے بستر پر پاؤں سمیٹ کر لیٹ کر نبی پاک پر درود پاک پڑھتے رہے, پڑھتے پڑھتے سو جائیں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں. یا شفیع الورا سلام علیک, اس کے کچھ اشعار پڑھ دیجیے.
خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك, إنك مقصدي ومرجائي
اگلا سیگمنٹ ہمارا ہے سمجھ کر پڑھیے, آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں.
یا نبی سلام علیکہ.
سمجھ کر پڑھیے میں چار اشعار ہوتے ہیں ہمارے ناتخواں, اس لیے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر شعر کو الگ طرز میں پڑھیں, ممکن ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں, اور اگر الگ الگ طرز نہیں بھی بن پائے تب بھی اسی طرح میں پڑھے تھے. دو دو شعر ناتخواں اسلامی پڑھیں گے. پہلا شعر دکھائیے گا, کون سا, اس کی وضاحت ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ طرز میں سنیں گے. زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والے کو، حاضر دربار ہونے والے کو۔ اے طیبہ کے زائر، طیبہ کو دیکھنے والے، زیارت کرنے والے، جب تو طیبہ پہنچ جائے اور روزہ منورہ پر جب نبی پاک کے حاضر ہو تو ان سے میرا سلام رو رو کر عرض کرنا، اور میرے غم کا فسانہ، فسانہ یعنی میرے غم کی کہانی، روداد حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، اور پھر حضور سے میرا سلام رو رو کے کہنا۔ عاشقان رسول کا یہ انداز ہے۔ اچھا، رو رو کے کہنا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب جاتا ہے تو رونا تو بندے کو آ ہی جاتا ہے، اور پھر اگر بالفر رونا نہ بھی آئے تو ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے محبت کا کہ جب تو حضور کی بارگاہ میں جائے، اے زائر طیبہ، جب رسول اللہ کے روزے پر حاضر ہو اپنا سلام عرض کرے، تو مجھ گناہ گار کا بھی سلام عرض کرنا، عرض کرنا یا رسول اللہ فلاں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، اور جب میرا سلام عرض کر چکے تو میرے غم کی کچھ کہانی، میرے حالات اگرچہ میرے نبی جانتے ہیں مگر تیرے ذریعے پہنچا کر میں حضور کی مزید توجہ چاہتا ہوں، تو حضور سے عرض کرنا کہ اس کے حالات پہ بھی رحم فرمائے، اور پھر اس پر نبی پاک کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا۔ جی،
زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام
اللہ۔ اگلا شعر، جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، با ادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ فراز بھائی، سفینہ اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو کیا شعر کو بیان کریں گے؟
پہلے چونکہ جو قافلے تھے وہ سفینے کے ذریعے، یعنی شپ کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے بھی جایا کرتے تھے،
بعض ممالک سے اب بھی جاتے،
اب بھی جاتے ہیں، اب بھی وہاں جدہ کے جو وہاں جو مشہور ہے اپنا سی پورٹ ہے، تو وہ اب بھی ایکٹیو ہے اور وہاں اب بھی قافلے آتے ہیں۔ تو امیر علیہ سنت اس وقت کا جو ایک منظر تھا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جب تیرا سفینہ پہنچ جائے، یا آج جانے والا جو پلین میں جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، جس طرح بھی جاتا ہے، کیسے بھی جاتا ہے، بہرحال جب وہ پہنچ جائے اور جب تجھے میٹھا مدینہ نظر آ جائے تو پھر تو مزید باادب ہو جانا۔ جب سفر سٹارٹ کیا تب سے ہی باادب رہنا ہے، اس سے پہلے بھی باادب رہنا ہے، لیکن اب تو مدینے کی سرزمین میں آ گیا، میرا گندا وجود مدینے کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے، حاضر ہو چکا ہے، اب مزید مجھے باادب ہونا ہے، مزید ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، تو باادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، حضور کی بارگاہ میں میرا سلام جو ہے باادب رو کے کہنا۔ یہاں مجھے ایک اور امیر علیہ سنت کا شعر یاد آ رہا ہے جس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ روح کو امیر علیہ سنت کہتے ہیں کہ اے ٹھہر جا روح مستر، تو نکل جانا مدینہ، یعنی اب مدینہ آنے والا ہے تو اب یہاں نہیں نکلنا۔ تو گویا کہ یوں ایک میچنگ کرتا ہے یہ شعر کہ بس جب مدینہ آ جائے نا، پھر بلے وہاں جا کے تو سرکار قدموں میں نثار ہو جانا۔ تو یہاں وہ جانے والے کو امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں کہ جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو باادب میرا سلام حضور کی بارگاہ میں۔
آپ نے کہا جب مدینہ آ گیا تو ادب بڑھ جانا چاہیے، وہ ایک شعر میں اس کا مصرع ہے نا، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا۔ تو مدینے کا تو بڑا ادب ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دکھایا ہے، سکھایا ہے، تو اللہ ہمیں وہ ادب بھی نصیب فرمایا۔ ہمارے عمران بھائی شعر کو پڑھیں گے۔
جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، باادب اپنے سر کو جھکا کر
اپنے سر کو جھکا کر
اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر, وہ مدینے کے پیارے کبوتر, اس پر کچھ گفتگو ہماری ہوئی ہے ماشاءاللہ. جب نظر آئیں تجھ کو برادر, ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام, ان سے رو رو کے کہنا. شعر کو طرز میں پڑھ دیجیے.
وہ مدینے کے پیارے
کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا, اس کا مزہ الگ ہے, اور خود جا کر کھلانا اس کا مزہ الگ ہے. اب جانے والے کو تو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ تو یہ کر لینا, کاش کہ جب ہم جائیں کوئی ہمیں کہہ رہا ہو کہ آپ جا رہے ہو نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مدینے کے ان کبوتروں کو ان کو تھوڑے دانے کھلا کر. اب آپ غور کریں, جب آپ جا رہے ہیں اور آپ کو مدینے کا ٹکٹ لگ گیا ہے اور آپ کا حج کا فارم آپ نے بھر دیا ہے, آپ کا ارادہ ہے کہ رمضان مدینے میں گزارنا ہے, اب آپ سے کوئی کہہ رہا ہے آپ جا رہے ہیں, تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ مدینہ پاک کا جو ذکر ہے نا, اس ذکر کی جو لذت ہے اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں. ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین مدینہ پاک کے تذکرے کے وقت رویا کرتے تھے, کیونکہ مدینہ کو نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودائے صفات سے, اس وجود مسعود سے ہے کہ عالم میں, کائنات میں, مخلوقات میں اس سے زیادہ مسعود برکت والا کوئی اور وجود ہے ہی نہیں. تو اس لیے مدینہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو یہ روحانیت اور ایک لذت کی کیفیت بنتی ہے اور بننی چاہیے, اور اگر نہیں بنتی تو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے. یعنی مدینہ کا تذکرہ ہو, دل کی کیفیت نہ بدلے, مدینہ کی باتیں ہوں اور آنکھوں کے اندر نمی نہ آئے, مدینہ کی باتیں ہوں اور جانے کا دل نہ چاہے, تو یہ جو کیفیت اگر نہ, تو پھر اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے. اور اس کے علاج کے لیے ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے جو مدینہ کی یاد میں روتے بھی ہیں, رلاتے بھی, ایسے دینی ماحول میں. ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے جو ہیں, تو مدینہ کی یاد میں یہاں رلایا جاتا, نعت شریف, سلام, پھر دعا, تو یہ پھر بیانات میں درود پاک اور مدینہ جانے کی باتیں ہوتی ہیں. تو اجتماع میں جب آپ آئیں گے ہفتہ وار اجتماع میں, تو انشاءاللہ آپ کو مدینہ کی یاد میں رونا بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو ہم خود بھی اس ہفتہ وار اجتماع میں آئیں اور دوسروں کو ہفتہ وار اجتماع میں لانے کی کوشش کریں. آخری شعر ہے, وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے طرز. رو رہا ہے ہر ایک غم کا مارا, عرض کرتا ہے تجھ سے بیچارہ, میری بھی حاضری کی دعا کر تو سلام, ان سے رو رو کے کہنا. جی فراز بھائی, اس میں تو کیا عرض کریں,
بس مدینے جانے والا اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ وہ خود تو رو ہی رہا ہوتا ہے, لیکن اگر دوسرے سن لیں کہ یہ مدینہ جا رہا ہے تو وہ دوسروں کو بھی رونا آ جائے.
اللہ,
اور اپنی, حالانکہ اگرچہ وہ ابھی مدینے سے آیا ہو لیکن اس کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے, مگر مزید اس کی چاہت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ جا رہا ہے, اور وہ قابل رش بن جاتا ہے. یعنی مدینہ ایسا ہے کہ آپ ابھی اس سفر مدینہ سے واپس آئے گی کیوں نہ ہو, لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ فلاں مدینہ جا رہا ہے, تو پھر دل میں یہ خواہش ہوگی کہ یار کاش میرے پر لگ جائے, میں دوبارہ مدینہ میں چلا جاؤں. تو یہ اللہ پاک نے مدینہ کو خصوصیت عطا فرمائی کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ میں. تو اب جو بھی مدینہ جا رہا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک امیر علیہ سنت نے عوام کی کیفیت کی عکاسی کی ہے کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا, اور ایک پتہ نہیں چل رہا ہوتا بعض اوقات کہ مدینہ جا کون
جا کون,
یہ تو رو رہا ہے, یہ مدینہ جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے. تو بہرحال یہ مدینے کی جو باتیں ہیں, اس میں ایسی خصوصیت اور ایسی ایک لذت ہے کہ پھر ذوق اور شوق کے اندر آنسو بہ ہی نکلتے آ ہی جاتے ہیں. تو امیر علیہ سنت جو ہے وہ ایک کافی کر رہے ہیں کہ جب لوگ مدینے جائیں تو ایک دوسرے سے عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بھی حاضری کی دعا کر دینا, حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا. تو یہ ایسا جو ایک منظر ہے نا, یہ کسی اور جگہ کے لیے نہیں ہے, یہ مدینے کے ساتھ ہی خاص ہے, اور مدینے کے ساتھ ہی ہو تو ہی اچھا لگتا ہے. تو یہ بس امیر علیہ سنت نے جو ایک عکاسی کی ہے عوام کی, تو ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی مدینے جائیں ہمیں اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے مدینے پاک کی بار بار باادب حاضری کی سعادت دے
آمین
اور جو لوگ جایا کریں تو ان کو کہنا بھی چاہیے یہ ایک ترغیب بھی ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوں تو ٹھیک ہے وہ آپ الوداع تو کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ بھی کہیں کہ یار ہماری بھی آپ حاضری کی دعا کر دیجیے گا شفاعت ہم کی خیرات ہمارے لیے بھی مانگ لیجیے گا اور حضور کی بارگاہ میں سلام بھی لازمی عرض کیجیے
سبحان اللہ سبحان اللہ طرز میں پڑھ دیجیے اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آئیے صلاۃ السلام میں شامل ہو جائیں
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام
سب مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے محمد ہمارے بڑی شان دعوت اسلامی زندہ باد اجتماع میں آنا ہے اور لانا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم